बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا آس پاس، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں طٰہٰ شمیم کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کا دورہ پاکستان، اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب اور آرمی چیف سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ہندوستان میں بہار اسمبلی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان، بی جے پی کی قیادت میں این ڈی اے کی 125 اور اپوزیشن مہا گٹھ بندھن کی 110 نشستیں۔ ایران کی پالیسی کی بنیاد تعمیری اشتراک عمل ہے، صدر حسن روحانی کا بیان۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقے کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دہشت گردی، سرحدی و دفاعی تعاون اور دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کے فروغ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فریقین نے اسی طرح علاقے کے سیکورٹی حالات، خاص طور سے افغانستان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات اور پاکستان کے اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر سے خطاب بھی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے دورے اسلام آباد کے پروگرام میں شامل ہے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف منگل کی شام اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں خطے کے بعض ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی سازش کی طرف اشارہ کیا، اور کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے آئندہ اجلاس میں اس سازش کے خلاف مشترکہ نظریہ اور موقف اختیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے دورے اسلام آباد کے اہداف کے بارے میں کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات اور سرحدی، علاقائی اور عالمی تعاون کے بارے میں پاکستانی دوستوں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ میں نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ایٹمی معاہدے کی پوزیشن کے بارے میں کہا کہ سب کچھ امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔ پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد بڑھ کے 21,098 ہو گئی، جن میں سے 1,109 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی بندشوں کا اعلان کیا، جن میں مزاروں اور سینما اور تھیٹر ہالوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بڑے اجتماعات پر پابندی کی تجویز پیش کی ہے۔ شادی تقریبات سے متعلق نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 3,48,184 ہے، جن میں سے 7,021 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3,20,065 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کا پتہ لگانے کے لیے 33,340 ٹیسٹ کیے گئے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 3,44,839 ہو چکی ہے، جن میں سے 6,977 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 3,18,881 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 18,981 بتائی گئی ہے۔ ادھر ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دہلی سمیت ملک کی 13 ریاستوں میں فعال معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود مجموعی طور پر کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہوئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا کے 44,281 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,06,36,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران کورونا کے مزید 512 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,27,571 ہو گئی۔ ہندوستان کے محکمہ صحت کے مطابق ملک کے دارالحکومت دہلی سمیت ملک کی 13 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا سے متاثرین میں اضافہ ہوا، لیکن 33 ریاستوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 50,256 مریض مکمل طور پر شفایاب ہوئے اور ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,14,000 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہو کے 4,94,000 رہ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 5.73%، شفایابی کی شرح 92.79% اور اموات کی شرح 1.48% ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا کہ 10 نومبر کی شام تک ملک میں 12 کروڑ سے زیادہ کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے تھے۔ ہندوستان کی ریاست بہار کے صوبائی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 3 مرحلوں میں ریاست بہار کی 243 نشستوں پر ہونے والے اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کو 125 سیٹیں ملی ہیں۔ این ڈی اے میں بی جے پی، جے ڈی یو، ایچ اے ایم وی آئی پی نامی پارٹیاں شامل ہیں اور آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں پر مشتمل اتحاد مہا گٹھ بندھن کو 110 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم آئی ایم نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاویڈکر نے بہار اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی جیت پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ ملک کے انتخابی نتائج نے پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی بقول ان کے سب سے قابل اعتماد لیڈر ہیں۔ ریاست بہار میں این ڈی اے نتیش کمار کی قیادت میں چوتھی بار حکومت بنائے گی۔ دوسری جانب ہندوستان میں بی جے پی نے بہار اسمبلی انتخابات کے ساتھ ہی 11 ریاستوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے ریاست مدھیہ پردیش میں 28 اسمبلی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں 19 نشستوں پر اپنی جیت درج کرائی۔ بی جے پی نے اسی طرح گجرات میں بھی 8 اسمبلی نشستیں حاصل کی اور کانگریس کا کوئی بھی امیدوار کامیاب نہ ہو سکا۔ گجرات میں کانگریسی اراکین اسمبلی کے استعفے کے بعد ضمنی الیکشن ہوا تھا۔ ادھر ریاست اتر پردیش میں بھی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے 7 میں سے 6 نشستیں حاصل کر لیں۔ یو پی کے ضمنی انتخابات میں 1 سیٹ سماجوادی پارٹی کو ملی ہے۔ ہندوستان کی ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات کی ووٹوں کی گنتی مکمل ہونے کے بعد قومی جمہوری اتحاد کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا اور اس اتحاد کو حکومت سازی کے لیے واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے شمشاد کاظمی۔
بہار اسمبلی کے انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد اور عظیم اتحاد کے درمیان سخت مقابلے کے بعد رات گئے ووٹوں کی گنتی مکمل ہوئی، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے قومی جمہوری اتحاد کی کامیابی کا اعلان کیا، جسے حکومت سازی کے لیے واضح اکثریت مل گئی ہے۔ قومی جمہوری اتحاد کو بہار اسمبلی کی 243 سیٹوں میں 125 سیٹیں مل گئی ہیں۔ بی جے پی کو 74 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ پچھلے انتخابات میں بی جے پی کی بڑی اتحادی جماعت جنتا دل یو 43 سیٹوں پر سمٹ گئی ہے۔ مہا گٹھ بندھن یا عظیم اتحاد کو 110 سیٹیں ملی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا اتحادی دل آر جے ڈی ان انتخابات میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرا ہے، جسے 75 سیٹیں ملی ہیں۔ اگرچہ ان انتخابات میں بہار میں نتیش کمار بھاجپا کے بڑے بھائی کا کردار کھو بیٹھے ہیں اور بی جے پی کو جنتا دل یو سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں، ایسے میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا بہار میں پہلی بار وزیر اعلیٰ بی جے پی کا ہوگا؟ لیکن بی جے پی کے لیڈر اور بہار کے نائب وزیر اعلیٰ سشیل کمار مودی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگلے وزیر اعلیٰ نتیش کمار ہی ہوں گے، کیونکہ ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نتیش کمار چوتھی مرتبہ اقتدار سنبھالیں گے، لیکن اس مرتبہ طاقت کا توازن بدلا ہوا ہوگا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق طاقت کا توازن چراغ پاسوان کی لوجپا کے سبب بگڑا ہے، جس نے جنتا دل یو کے خلاف اپنے امیدوار اتار کر اسے کافی نقصان پہنچایا ہے۔ ایل جے پی کو صرف ایک سیٹ مل سکی ہے۔ راشٹریہ جنتا دل کا دعویٰ ہے کہ اس نے 110 کے بجائے 119 سیٹیں جیتی ہیں، اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور ان کی حکومت کے دباؤ میں اس کے کئی امیدواروں کو جیت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایسے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی کے دباؤ میں نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ہلسا انتخابی حلقے میں راشٹریہ جنتا دل کا امیدوار صرف 12 ووٹوں سے جنتا دل یو کے امیدوار سے ہارا ہے، جسے لے کر آر جے ڈی نے بے ضابطگی کا الزام لگایا ہے۔ شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی۔
اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے قوموں کے حقوق کے احترام، ممالک کے امور میں عدم مداخلت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یک جانبہ پسندی کے خاتمے، معاہدوں پر عمل درآمد اور تعمیری اشتراک عمل کو ایران کی ناقابل تبدیل پالیسیاں قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ایران کی پالیسی کی بنیاد تعمیری اشتراک عمل ہے، یا رہبر انقلاب اسلامی کے بقول دنیا کے سات وسیع پیمانے پر اشتراک عمل ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ جن لوگوں نے دشمنی شروع کی ہے انہیں ہی اسے ختم کرنا چاہیے، اور جس وقت بھی وہ ایران کے خلاف اپنی دشمنانہ پالیسیوں سے دستبردار ہو جائیں گے اس وقت حالات بدل جائیں گے۔ صدر مملکت نے امریکی عوام کے اپنی حکومت کی تبدیلی کے فیصلے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے موجودہ حکام بین الاقوامی سیاست سے زیادہ آشنا نہیں تھے اور تقریباً داخلی انتہا پسندوں اور سینی حکومت کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں امریکیوں کو ذلت اٹھانا پڑی، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں کوئی بل پیش کرتے جس پر صرف وہ اور ایک چھوٹا سا جزیرہ ووٹ دے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کی پالیسیاں واضح ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت جو ایران کا تختہ الٹنے کا خواب دیکھ رہی تھی خود ہی نہایت ذلت سے ختم ہو گئی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اقتدار میں ٹرمپ کے باقی رہنے کا کوئی خوف اور یا بائیڈن کے اقتدار میں آنے میں کوئی خوشی اور دلچسپی نہیں ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے اقتدار میں جو بھی آئے اس کے بارے میں ایران کی پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ملک کے دو امیدوار ایک دوسرے پر انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور خود ہی انتخابات پر انگلی اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کی جھوٹی جمہوریت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی سماج دو حصوں میں بٹا ہوا ہے جن میں رقابت جاری ہے اور وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں دسیوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے ایک سیکورٹی ذریعے نے اعلان کیا کہ صوبہ ہلمند کے گرشک ضلع میں سیکورٹی مرکز پر طالبان کے خودکش حملے میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلمند کے گورنر عمر زواق نے بھی کہا ہے کہ طالبان کے اڈوں پر افغان فوجیوں کے فضائی حملے میں 10 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ صوبہ فاریاب کے ضلع المار کے پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی ایک خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دن اسنا صوبہ لوگر کے گورنر کے ترجمان دیدار لونگ نے کہا ہے کہ شہر پل علم میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ دیدار لونگ نے مزید کہا کہ اس حملے میں 5 طالبان بھی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ قندوز کے گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے بھی کہا کہ ریاست کے ضلع خان آباد میں فوجی چیک پوسٹ پر طالبان کے حملے میں 4 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ روسی صدر نے اعلان کیا کہ وہ ملک کی جوہری طاقت کی جدیدکاری اور اسے مضبوط مزید و مستحکم بنائیں گے انا کے رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے روس کے نئے جمہوری پروگرام اور روسی فوج کو جدید قسم کے میزائل اور طیارے حوالے کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان دفاعی منصوبوں پر عمل کیے جانے کے نتیجے میں روس کی اسٹریٹجک جوہری طاقت میں جدید ترین ہتھیاروں کا تناسب 82% تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی ایٹمی طاقت ملک کی دفاعی سلامتی کی بنیاد اور ضمانت ہے جو عالمی استحکام میں بھی اثر انداز واقع ہوئی ہے۔ روسی صدر نے اسی طرح کہا کہ اس قسم کی طاقت کے تحفظ سے نہ صرف جنگ کا امکان ختم ہوتا ہے بلکہ روس پر ہر طرح کا دباؤ ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ ولادیمیر پوتین نے تاکید کی کہ روس کی سرحدوں کے قریب نیٹو کی فوجی موجودگی میں اضافے جیسے بیرونی عوامل پر بھی بھرپور توجہ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ نیٹو نے کورونا وبا کے پھیلاؤ کے دور میں فوجی نقل و حرکت میں کمی کیے جانے کے بارے میں روس کی تجویز پر کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے سیاسی تبصرہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ریاست فلاڈیلفیا میں دھاندلی کے الزام کو دہراتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ نگرانی کرنے والی ٹیم کو ووٹوں کی گنتی کے مراکز تک نہیں جانے دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلاڈیلفیا میں دھاندلی کا دعویٰ کرنے والی فیڈرلسٹ ویب سائٹ پر ایک مضمون دوبارہ شائع کر کے دعویٰ کیا کہ عوام ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں خرد برد کی گئی ہو۔ امریکی صدر نے ایک اور پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ عوام ایسے انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں دھاندلی کی گئی ہو۔ امریکی صدر نے اپنے کچھ ایسے ٹویٹ بھی پھر سے شائع کیے ہیں جن میں انہوں نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کے دعوے کیے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن کمپین نے پوسٹ کے ذریعے ووٹنگ کے عمل اور اس طریقے سے ڈالے جانے والے ووٹوں کے قانونی ہونے کا جائزہ لیے جانے تک ریاست مشیگن میں انتخابات کے نتائج کی توثیق روکے جانے کی غرض سے ایک اپیل دائر کی ہے۔ امریکہ کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ نے بھی شکست تسلیم کرنے سے ٹرمپ کے انکار اور سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے پر زور دینے کی بنا پر اب تک جو بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ابھی اس دستاویز پر بھی دستخط نہیں کیے ہیں جو امریکہ کے منتخب صدر جو بائیڈن کو اقتدار کی منتقلی کے سرکاری اور قانونی عمل کو شروع کرتی ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن کی ٹیم نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم نہیں کیا گیا تو قانونی اقدامات کا سہارا لیا جائے گا۔ امریکہ کے منتخب صدر کی الیکشن کمپین نے ملک کے صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی کامیابی کی شفافیت پر زور دیتے ہوئے انہیں تسلیم کرنے میں تاخیر کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ جو بائیڈن کی الیکشن کمپین نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی فیڈرل حکومت کے پبلک سروس ڈپارٹمنٹ کو صدارتی انتخابات میں بائیڈن کی فتح تسلیم کر لینی چاہیے تاکہ اقتدار کی منتقلی کا عمل شروع کیا جائے۔ جو بائیڈن کی الیکشن کمپین نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ عدالت کا سہارا لینے کے امکان کو مسترد نہیں کرتا، تاہم دوسرے آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 آبان، 25 ربیع الاول اور 11 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے۔ پچیس ربیع الاول سن 436 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین علی بن حسین بغدادی نے بغداد میں وفات پائی۔ علی بن حسین بغدادی سید مرتضیٰ کے نام سے معروف تھے اور علم الہدا ان کا لقب تھا۔ وہ سن 355 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ سید مرتضیٰ معقولات و منقولات اور عربی شعر و ادب میں بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے۔ انہوں نے 30 سال تک بغداد میں قضاوت کے فرائض انجام دیے۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے شیخ مفید، خطیب بغدادی اور اس دور کے دیگر علماء سے برسوں قصبہ فیض کرنے کے بعد ایک عظیم کتب خانہ قائم کیا۔ ان کی یادگار کتابوں کی تعداد 66 بتائی گئی ہے۔ گیارہ نومبر سن 1498 عیسوی کو معروف پرتگالی سیاح واسکو ڈی گاما بر اعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر بالآخر سرزمین ہندوستان پر قدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یورپی ملکوں کے لیے بحری راستے سے ایشیائی ملکوں پر تسلط جمانے میں آسانی پیدا ہو گئی اور بر اعظم ایشیا کے ملکوں پر بتدریج ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ گیارہ نومبر سن 1821 عیسوی کو روسی ادیب فیوڈور ڈوسٹویفسکی پیدا ہوئے۔ انہوں نے جوانی میں فوج کے انجینئرنگ اسکول میں داخلہ لیا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی دلچسپی دنیا کے مختلف زبانوں کے ادب سے متعلق بڑھی اور فوجی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مستقل طور پر سنجیدگی کے ساتھ ادب کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ اس روسی ادیب کو سن 1849 میں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے جرم میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ڈوسٹویفسکی نے رہا ہونے تک اپنے تجربات سے استفادہ کیا اور روسی ادب پر قیمتی کتابیں لکھیں، جن میں کارامازوف برادران اور مردے کا گھر قابل ذکر ہیں۔ سن 1881 میں ڈوسٹویفسکی کا انتقال ہو گیا۔ اکیس آبان سن 1276 ہجری شمسی کو ایرانی جدت پسند شاعر علی اسفندیاری شمالی ایران کے صوبے مازندران کے گاؤں یوش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تخلص نیما یوشیج تھا۔ وہ بچپن گزارنے کے بعد تہران آ گئے اور فرانسیسی زبان پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ نیما کو عربی زبان سے بھی اچھی واقفیت تھی۔ انہوں نے اپنے ایک استاد کی حوصلہ افزائی پر شعر گوئی کا آغاز کیا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ نیما یوشیج ایران کے پہلے جدت پسند شاعر ہیں۔ نیما کے اشعار خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ مناسب وزن اور قافیہ پیمائی ان کے اشعار کی خاص خوبیاں ہیں۔ ان کی اہم ترین تخلیق کا نام افسانہ ہے۔ نیما یوشیج نے سن 1338 ہجری شمسی میں انتقال کیا۔ گیارہ نومبر سن 1953 عیسوی کو پولیو کے وائرس کی دریافت ہوئی۔ چونکہ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، لہذا اسے بچوں کے پولیو کا نام دیا گیا۔ اس وائرس کے دریافت کرنے والے ڈاکٹر سالک نے کچھ ہی عرصے کے بعد پولیو سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کر لیا، جس سے اس بیماری پر قابو پانے میں کافی مدد ملی۔ اگرچہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وائرس کا مکمل طور سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود بعض ممالک میں اس خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اکیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو امریکی حکومت نے امریکہ میں مقیم کثیر تعداد میں ایرانی طلباء کو امریکہ سے نکال دیا۔ ایران اور دوسرے تمام ممالک میں امریکہ کی سازشی مداخلتوں پر مبنی کوششوں کے بارے میں دستاویزات کے منظر عام پر آنے اور امریکہ کی ایران میں جاسوسی سرگرمیوں کے آشکار ہو جانے کے بعد یہ اقدام کیا گیا۔ گیارہ نومبر سن 1982 عیسوی کو احمد قصیر نامی ایک غیور لبنانی نوجوان نے جنوبی لبنان میں واقع سہونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو ایک دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں 90 کے قریب سہونی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بیروت میں واقع فرانس اور امریکہ کے فوجی مراکز کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا گیا تھا۔ ان شہادت پسندانہ کارروائیوں کے بعد قدس کی غاصب سہونی حکومت کو لبنان کے شہروں سے پسپائی اختیار کر کے سرحدوں تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, خزف دستے مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے, یقین دل کو خیال روضہ اطہر سے ملتا ہے.
سامعین, ریڈیو تہران سے ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آس پاس.
عزیز سامعین, ہفتہ وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین, صہیونی دہشت گردوں نے فلسطین کے غرب اردن کے علاقے میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا. صہیونی دہشت گردوں نے نابلس شہر میں ڈرائیونگ کر رہے ایک فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کر دی, جس کے سبب بلال عدنان رواجبہ شہید ہو گیا. صہیونی دہشت گردوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ فلسطینی نوجوان ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا. صہیونی دہشت گرد روزانہ کی بنیادوں پر اپنے من پسند بہانوں سے فلسطینی نوجوانوں پر یا تو فائرنگ کرتے ہیں یا انہیں اغوا کر لے جاتے ہیں. قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے مغربی کنارے اور غزہ کی تمام گزرگاہوں کو کرونا کے بہانے بند کر دیا ہے, اور وہ اس وبائی بیماری کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یمن میں ایران کے سفیر نے بدھ کے روز اپنے سفارتی کاغذات سنا میں یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ کو سونپ دیے. ایران کی جانب سے یمن میں اپنا سفیر متعین کیے جانے سے سعودی عرب سخت تیش میں ہے, اور سعودی میڈیا مسلسل اس سلسلے میں زہر اگل رہا ہے. ایران کے سفیر حسن ایرلو نے بدھ کے روز اپنے سفارتی کاغذات یمن کے سب سے بڑے سیاسی ادارے یعنی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی مشاد کو سونپ دیے. ایسے عالم میں جب سعودی عرب اور اس کی قیادت والا فوجی اتحاد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے یمن میں داخلے کے تمام زمینی, ہوائی اور سمندری راستے بند کر رکھے ہیں, اس ملک میں ایران کے سفیر کی موجودگی نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو بری طرح رسوا کر دیا ہے. اسی کے ساتھ ان ملکوں کے انٹیلیجنس اور سیکورٹی سسٹم کی کمزوری بھی پوری دنیا پر عیاں ہو گئی ہے. اس رو سیاہی کے بعد سعودی عرب اور اس کے پٹھو میڈیا نے ایران کے سفیر کو ایک فوجی افسر اور میزائلی شعبے کا ماہر بتا کر رائے عامہ کی توجہ کو منحرف کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یمن میں بننے والے میزائل مقامی اور ملکی ہیں، اور اس معاملے کو ایران سے رب دینا یمن کی میزائلی طاقت کو کمزور دکھانے اور بے عزتی سے بچنے کی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یمنی عوام کی جانب سے صنعاء میں ایرانی سفیر کے خیر مقدم کے لیے منعقد ہونے والی زبردست تقریب کے بعد سعودی میڈیا نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ ایران کے سفیر دراصل یمن کے فوجی حکمراں ہیں اور ان کی موجودگی کی وجہ سے یمن کی جنگ ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال زمینی حقیقت یہ ہے کہ یمن کی جنگ میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو مسلسل ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب اور اس کے پٹھو میڈیا کے پروپیگنڈوں سے ایران نہ تو متاثر ہوگا اور نہ ہی مظلوم یمنی قوم کی حمایت بند کرے گا۔ فلسطینی وزیر اعظم نے غرب اردن اور دیگر فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی انہدامی کاروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے وادی اردن کے صوبہ طوباس میں فلسطینیوں کی ایک رہائشی کالونی کو مکمل مسمار کر دیا ہے۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے اسرائیل کے اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین کی ایک اور کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صہیونیوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 70 مکانات کو منہدم کیا ہے، جس کے نتیجے میں 80 فلسطینی خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کے مجرمانہ اقدامات کا سلسلہ بند کرانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی آبادیوں کو مسمار اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کر کے غرب اردن کے علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ دیالہ سے داعش دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے نئی کاروائی شروع کی ہے۔ المعلومہ کی رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی سے وابستہ ندائے دیالہ ڈویژن کے کمانڈر زہام الجبوری نے اعلان کیا ہے کہ باقوبہ کے شمال مشرق میں واقع زور المقدادیہ کے علاقے میں عوامی رضاکار فورس نے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کی نئی کاروائی شروع کی ہے، اور اس کاروائی میں عراقی فوج کے تمام دستے شریک ہیں۔ انہوں نے تاکید کی کہ یہ کاروائی زور المقدادیہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملنے کے بعد شروع کی گئی ہے، اور جب تک تمام دہشت گردوں کا صفایا نہیں کر دیا جائے گا یہ کاروائی جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ نومبر 2017 میں عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے اعلان کے بعد اس گروہ کے باقی بچے عناصر مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جو کبھی کبھی دہشت گردانہ کاروائی انجام دے کر لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحرین کی نمائشی عدالت نے منگل کے روز بحرین کے 51 شہریوں کو ملک کے حالات بگاڑنے اور ایک دہشت گرد گروہ کی تشکیل جیسے من گھڑت الزام کے تحت قید کی سزا سنائی ہے۔ بحرین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی بنا کی رپورٹ کے مطابق آل خلیفہ کی نمائشی عدالت نے ان افراد کو 5 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزائیں سنائی ہیں۔ ان افراد میں سے 22 پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ بحرین کی شاہی آل خلیفہ حکومت اپنے بنیادی سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق کے حوالے سے حکومت پر معترض شہریوں کو بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کے تحت سخت سخت سزائیں سناتی ہے، جن میں عمر قید، پھانسی اور سلب شہریت جیسی سزائیں بھی شامل ہیں۔ عالمی اداروں نے بارہا اس قسم کے فیصلوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی اور سماجی شخصیات کی سرکوبی قرار دیا ہے۔ بحرین میں فروری 2011 سے عوامی تحریک جاری ہے، اور اس ملک کے عوام شاہی نظام کے خاتمے اور منتخب جمہوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں فرانسیسی صدر کے گستاخانہ بیان کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج جاری ہے، اور اس سلسلے میں یمنی عوام نے جنوبی یمن کے صوبہ عدن کے شہر المولا میں وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یمنی عوام نے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ فرانسیسی صدر کے پست بیان کی شدید مذمت کی۔ اس سے قبل بھی یمنی عوام نے فرانسیسی حکام کے توہین رسالت پر مبنی بیانات کی مذمت میں مظاہرہ کیا تھا۔ کینیڈا کے مسلمانوں نے بھی فرانسیسی حکام کے اسلاموفوبیا والے بیانات کے خلاف احتجاج کے طور پر ٹورنٹو میں فرانسیسی قونصل خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ احتجاج کرنے والے کینیڈا کے مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی بند کرو جیسے نعرے بھی لگائے۔ کینیڈین مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے انبیاء کرام ہمارے لیے بہت محبوب ہیں، اور دین اسلام، اسلامی مقدسات اور پیغمبر اکرم کی شان اقدس میں کسی بھی طرح کی توہین و گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فرانسیسی صدر اور حکام کی طرف سے شان رسالت مآب میں گستاخی اور توہین آمیز بیانات کے بعد پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، اور دنیا کے گوشہ و کنار میں فرانسیسی صدر کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے فرانسیسی صدر کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرانسیسی نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں فرانسیسی صدر کے بیان کو احمقانہ قرار دیا ہے۔ تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے رکن خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونیوں کے لیے امریکہ کی حمایت کے باعث شہر قدس، بیت المقدس اور فلسطینی عوام کو خطروں کا سامنا ہے، اور اسی بنا پر فلسطین کے قومی روڈ میپ تک رسائی اور اس میں تیزی لانا بہت ضروری ہے۔ حماس کے رہنما الحیہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فلسطینی گروہوں کے قومی روڈ میپ تک پہنچنے کے لیے حماس اور تحریک فتح کے درمیان صلاح و مشورہ ہوا ہے، کہا کہ غزہ، غرب اردن اور فلسطین سے باہر حماس کے زیر نگرانی ادارے سیاسی مشارکت اور قومی روڈ میپ کے حصول کا اسٹریٹجک فیصلہ کر چکے ہیں۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی کے رہنما اس سے پہلے بھی اپنے اجلاسوں میں فلسطین کی وحدت کی اہمیت، قومی آشتی کی تکمیل، فلسطینی گروہوں کے سربراہوں کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی عملی کامیابی اور غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت بڑھانے پر تاکید کر چکے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مغرب اور اسرائیل کے تعاون سے خطے میں اپنی ایک پوزیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے؟ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور امارات مغرب اور صہیونی حکومت سے اتحاد کر کے اس علاقے میں ایک خاص مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری توجہ کچھ عرب ممالک میں دہشت گردی اور علیحدگی پسندی کی ہر ممکن حمایت اور بدامنی پیدا کرنے پر مرکوز کر رکھی ہے۔ فوجی اور سیاسی مبصرین کی نظر میں ان دونوں ممالک نے غاصب صہیونی حکومت سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اور وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں کی مدد سے وہ مغربی ایشیا کے خطے میں اپنی ایک پوزیشن بنا سکیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی تمام تر کوششیں رائے گا جائیں گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، اب باز سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم آرٹیکلز، خبروں اور مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کی ایک سرخی سے. سرخی کچھ اس طرح ہے، مضبوط ہونا معاشی خود کفالت کا راستہ ہے. اخبار لکھتا ہے بعثت کے ساتویں سال شیب ابو طالب کے نام سے معروف واقعہ ہوا. اس دوران مسلمانوں کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں، مرد اور خواتین اور بچوں کے مصائب کا مشاہدہ کیا، لیکن مسلمانوں کی صبر و تحمل کے ساتھ استقامت کی وجہ سے بائیکاٹ کا کافروں کا مقصد پورا نہیں ہوا. ایران کے خلاف جنگ کے دوران دوست دشمن سب کو بخوبی علم ہے کہ اس جنگ کا ایک مقصد ایران کی معیشت تھی، اور اس کے بعد بھی گزشتہ 40 برسوں میں ایران کی معیشت کو خاص طور پر نشانہ بنایا گیا ہے. جب ہمیں بخوبی علم ہے کہ دشمن کی ساری توجہ معیشت کی طرف ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس میدان میں اس سے مقابلے پر خاص طور پر توجہ دیں. دشمن پابندیاں عائد کر کے ایران کے خلاف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا، اور اس کا اعتراف خود دشمن نے کیا ہے. ایران کی معیشت کو مضبوط کرنے کا راستہ پابندیوں کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ معیشت کے شعبے میں بنیادی اقدامات اور صحیح منصوبہ بندی ہے. سمی روزنامہ الاخبار نے سرخی لگائی ہے، صاحب عریقات مرد مذاکرات کی موت. اخبار اس سرخی کے ذیل میں لکھتا ہے، گزشتہ روز فلسطینی سفارتکاری کے سربراہ اور بڑے مذاکرات کار کے نام سے معروف صاحب عریقات کا بڑی خاموشی سے انتقال ہو گیا. انہیں کرونا ہو گیا تھا. ویسے 2 ہفتے پہلے ہی ان کی موت کی افواہ اڑ گئی تھی. انہوں نے اپنی پوری زندگی مذاکرات میں گزاری. وہ زندگی مذاکرات ہے عنوان کے تحت ایک کتاب بھی لکھ چکے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہر شخص ذاتی طور پر مذاکرات کار ہوتا ہے، اور صبح بخیر جیسا لفظ بھی ہر شخص الگ الگ طریقوں سے کہہ کر الگ الگ پیغام دے سکتا ہے. وہ استقامت یا مسلح جد و جہد میں یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ فلسطینی انتظامیہ ریاست کی تشکیل کا مرکز ہے، لیکن وہ جن تمام چیزوں میں یقین رکھتے تھے وہ سب ان کی موت سے پہلے ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گیا، خاص طور پر اس وقت جب وہ اس بات سے انکار نہیں کر پائے کہ صہیونی حکومت نے اوسلو معاہدہ پوری طرح سے ختم کر دیا ہے. ہندوستانی اخبار راشٹریہ سہارا نے خبر لگائی ہے، بی جے پی کا بنگال مشن. اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے، بی جے پی کا بنگال میں حکمرانی حاصل کرنے کی اتنی جلدی ہے کہ اس نے تمام تر سیاسی اخلاقیات کو پس پش ڈال دی ہے. ایک جانب گورنر ہاؤس بی جے پی کا ترجمان بن چکا ہے، تو دوسری طرف مرکزی ایجنسیاں بنگال کی بیوروکریسی کو دھمکیاں دے رہی ہیں. ریاست میں امن و امان کی صورتحال کو موضوع بنا کر صدر راج نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بنگال فتح کرنے کے مشن پر آنے والے امت شاہ کا دورہ بھی ممتا حکومت کے خلاف لفظوں سے نشزنی سے آگے نہیں بڑھ سکا. بنگال وہ سرزمین ہے جہاں سے جن سنگھ کا جنم ضرور ہوا، لیکن کبھی بھی ہندوتوا ایجنڈے کی آبیاری اس سرزمین پر نہیں ہو سکی. بی جے پی بنگال میں حکمرانی کے لیے وہ کارڈ نہیں کھیل سکتی ہے جو یو پی، گجرات اور دوسری ریاستوں میں آزمودہ ہے. بنگال کے عوام سیاسی طور پر بالغ ہونے کے ساتھ ہی اپنی ثقافت اور وراثت کے امین ہیں، اس لیے انہیں اگر کوئی دھمکی اور دباؤ سے زیر کرنا چاہے تو مشکل ہے. سائن پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار جنگ کا اداریہ ہے، گلگت بلتستان لوڈ شیڈنگ، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی کمی بڑے مسائل قرار. گلگت بلتستان کے عوام موجودہ انتخابات میں نہ صرف دلچسپی لے رہے ہیں بلکہ اپنے مسائل بھی عوامی نمائندوں تک پہنچا رہے ہیں. اس بات کا پتہ گیلپ پاکستان اور پلس کنسلٹنٹ کے سروے سے چلا، جس میں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع سے 1000 سے زائد افراد نے حصہ لیا. دونوں سرویز 2 نومبر سے 9 نومبر کے درمیان کیے گئے. دونوں سرویز میں عوام نے لوڈ شیڈنگ، اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کی کمی کو بڑے مسائل قرار دیا ہے. گیلپ پاکستان کے سروے میں گلگت بلتستان کو نیا صوبہ بنانے پر بھی رائے مانگی گئی، جس کے جواب میں 66% نے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی بھرپور حمایت کی، جبکہ 28% نے اس کی مخالفت میں رائے دی. 6% نے اس بارے میں کوئی رائے دینے سے گریز کیا. گیلپ سروے میں 60% پلس کنسلٹنٹ سروے میں 29% افراد انتخابات شفاف ہونے کے لیے پر امید نظر آئے. گلگت بلتستان کے سب سے بڑے مسائل کے سوال پر گیلے پاکستان میں 38% نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو سب سے اہم مسئلہ قرار دیا ہے۔ سمن مہر نیوز ایجنسی نے ایک خبر لگائی ہے، باکو ایروان کے معاہدے سے خوشی، امریکہ کی خارجہ پالیسی گم ہو چکی ہے صدر روحانی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہوں کے آن لائن اجلاس میں کہا کہ ایران نے کچھ ملکوں میں حالات کی بہتری کے لیے انسان دوستانہ مدد پیش کی ہے، اور اسی طرح ایران کرونا سے مقابلے کے لیے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون کرنے پر تیار ہے۔ صدر روحانی نے زور دیا کہ اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ یوریشیا، خلیج فارس اور جنوبی اور مغربی ایشیا میں اچھی ہمسائیگی، پڑوسیوں کے ساتھ اعتماد کی بحالی اور گفتگو کی اپنی اصولی پالیسی سامنے رکھی ہے اور اس کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے اور اسی اصولی پالیسی پر کار باندھی ہے۔ ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران آذربائیجان اور آرمینیا کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے دونوں ملکوں کے عوام کے ساتھ بے شمار اشتراکات رکھتا ہے اور روس کی کاوشوں سے جنگ بندی پر اظہار مسرت بھی کرتا ہے۔ صدر نے کہا کہ امریکہ کے انتخابات سے یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا نہ صرف یہ کہ امریکہ کی موجودہ حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف ہے، بلکہ امریکی عوام بھی ان پالیسیوں سے پریشان ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور اب سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع۔ عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں مرساد فوجی آپریشن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ایران عراق جنگ، اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 اور ایران کی طرف سے اس قرارداد کو قبول کرنے کے تناظر میں مختصر گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر بھی روشنی ڈالی تھی جس میں آپ نے جنگ بندی اور قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے بارے میں مختلف نکات کی جانب اشارہ فرمایا تھا۔ آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ کے آخری مراحل میں انجام پانے والی اس معروف فوجی کاروائی کا ذکر کریں گے جس نے صدام، منافقین خلق یعنی ایم کے او اور اس کے حامیوں کی خواہش کو ایک بار پھر ملیا میٹ کر دیا۔ سمجھ جیسا کہ ہم گزشتہ پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کی وجوہات کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایران کی طرف سے قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے بعد ڈکٹیٹر صدام نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایران نے کمزوری اور فوجی میدان میں ناکامی کی وجہ سے قرارداد کو منظور کیا ہے، لہذا اس نے بظاہر قرارداد کو منظور کرنے کے باوجود ایران پر کاری ضرب لگانے کی منصوبہ بندی شروع کی۔ صدامی فورسز نے انہی اہداف کے حصول کے لیے جنوب سے شمال تک تمام محاذوں پر فورسز کی تعداد بڑھا کر حملے کا ماحول پیدا کر دیا۔ دوسری طرف ایرانی قیادت نے دشمن کی اس چال کا مقابلہ کرنے کے لیے رضاکاروں کو محاذ جنگ پر آنے کی اپیل کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس اپیل پر ماضی کی طرح ایک بار پھر مختلف شہروں اور دیہاتوں سے جوک در جوک رضاکار بسیجی میدان جنگ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو ان رضاکاروں کو مینج کرنے میں مشکلات پیش آنا شروع ہو گئیں، اور اتنی بڑی تعداد کو بھرتی کر کے محاذ جنگ پر منظم انداز میں لانا ایک مشکل امر ہو گیا۔ ایرانی مجاہدین کی اتنی بڑی تعداد اور محاذ جنگ پر وسیع جنگی آرائش کو دیکھ کر صدام اور اس کے حامی بھی حیران و پریشان ہو گئے۔ صدام فورسز ایران کے اہم سرحدی شہروں اہواز اور خرم شہر پر قبضے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس صورتحال میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے اپنے فرزند سید احمد خمینی کے ذریعے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر محسن رضائی کو ایک پیغام پہنچایا جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی کہ یہ حساس مرحلہ ہے، اسلام و کفر کی جنگ ہے، اس مرحلے میں دشمن کی کامیابی کفر کی کامیابی اور دشمن کی شکست کفر کی شکست ہے، ایک ایک میٹر پر جنگ ہونی چاہیے، کسی عذر کو بہانے کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس مرحلے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے، اور اگر ناکامی ہو گئی تو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ہمیشہ کے لیے ذلیل اور مردہ تصور کیے جائیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کو جب میدان جنگ میں اعلی کمانڈروں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو سب میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے بقول، اس پیغام کے بعد فوجیوں، رضاکاروں اور تمام افراد میں نشاط و جہاد کی خوشبو واضح طور پر محسوس ہونے لگی۔ ایرانی مجاہدین میں 1980 جنگ کے اوائل جیسا جوش و جذبہ زندہ ہو گیا، اور یہ جذبہ ایک بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صدام کو جب اس بات کی رپورٹ دی گئی کہ ایرانی فورسز اور رضاکار ایک بار پھر محاذ جنگ پر پہنچ گئے ہیں، تو اس نے ایک ہنگامی اعلان میں، جسے ریڈیو عراق پر بھی نشر کیا گیا، عراقی فورسز کو جنوبی محاذ سے واپس آنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ ایرانی حکومت پر یہ ثابت کر سکے کہ وہ جنگ بندی پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کو قبول کرنے پر تیار ہے۔ عراقی فوجی کمانڈ نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا کہ عراقی فورسز امن اور جنگ بندی کی خاطر محاذوں سے واپس آ رہی ہیں۔ عراق نے ایسی صورتحال میں فورسز کو محاذ جنگ سے واپس بلانے کا اعلان کیا کہ عالمی سطح پر بھی سیاسی حالات عراق کے حق میں نہیں رہتے۔ سیاسی حالات عراق کے حق میں نہیں تھے۔ عراق کے اندر بھی صدام کے فیصلوں پر اضطراب محسوس کیا جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ایرانی فورسز کی تعداد میں اضافے اور ایرانی شہروں اور دیہاتوں میں محاذ جنگ کی طرف روانگی کا سلسلہ تیز سے تیز تر ہو رہا تھا۔ صدام کی طرف سے ان دنوں میں ایران کے بعض علاقوں کی طرف بڑھنے کی خبروں کو عالمی میڈیا نے بھی بیان کیا، بالخصوص فرانس کے اخبارات میں تو بعض تجزیے بھی شائع ہوئے جس میں کہا گیا کہ عراق نے جس طرح جنگ کا آغاز کیا تھا اب دوبارہ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جنگ بندی کے لیے اپنی شرائط کو ایران پر ٹھونس سکے۔ بعض عراقی سفارتکار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ صدام اپنی فورسز کو سرحدوں پر تعینات کر کے ایران پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے تاکہ اپنی مرضی کی جنگ بندی کی شرائط ایران پر مسلط کر سکے۔ جرمن نیوز ایجنسی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ صدام نے قرارداد نمبر 598 کی قبولیت کے باوجود ایک حربے کے طور پر اپنی فورسز کو شمالی اور جنوبی محاذوں پر حملوں کے لیے تیار رہنے کا حکم جاری کیا ہے تاکہ جنگ بندی کے لیے شروع ہونے والے مذاکرات میں اس جنگی آرائش کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ معروف جرمن اخبار رونگ شاو نے اپنے تجزیے میں اس طرح اشارہ کیا کہ صدام اب بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس حربے سے جو چاہتا ہے حاصل کر لے گا۔ برطانیہ کے ایک ریڈیو نے اپنے تبصرے میں کہا، ایران میں ایک بار پھر 1980 جیسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایران کی حکومت چاہتی ہے کہ اس صورتحال کو اپنی سیاسی، فوجی اور سفارتی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرے۔ دوسری طرف صدام کے ذہن میں یہ تاثر ابھرا کہ ایران کمزور ہو رہا ہے، اس لیے صلح کے لیے تیار ہے، تو اس کے ذہن میں توسیع پسندی کی حوث دوبارہ زندہ ہو گئی۔ لیکن صدام کا یہ تاثر ایک غلط فہمی کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور وہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ صدام اس فرصت سے استفادہ کر کے ایران کے بعض جنوبی شہروں پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور ایرانی فورسز پر کاری ضربیں لگانا چاہتا تھا، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں اور اسلامی انقلاب کے جیالوں نے دشمن کی اس سازش کو بھانپ کر ناکام بنا دیا۔ ایرانی فورسز نے ایک بار پھر 8 سال پہلے والی جرت، حوصلے اور عزم بالجزم کا مظاہرہ کیا جس نے جارے دشمن کے ارادوں کو مٹی میں ملا دیا۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف صدام نہیں تھا جو ایران کی طرف سے جنگ بندی کی اس پیشکش سے غلط استفادے کا خواہش مند تھا، بلکہ ایران کا انقلاب مخالف تھڑا ایم کے او بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ یہ منافقین کا وہ گروہ تھا جس نے ایران کی اسلامی اور الہی قیادت سے منحرف ہو کر اپنے راستے الگ کر دیے تھے، اور ایرانی انقلاب کی مخالفت میں ایسے گھناؤنے فعل انجام دیے جو اس گروپ کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے کلنک کا ٹیکا بن کر نمایاں رہیں گے۔ منافقین خلق یعنی ایم کے او نامی اس گروہ نے ایران میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا، اور صدر، وزیراعظم، اراکین پارلیمنٹ سمیت 17,000 کے قریب ایرانی افراد کو دہشت گردانہ اقدامات سے قتل کیا۔ اس گروہ کے سرغنے مسعود رجوی اور اس کے حواریوں نے انقلاب دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے صدام کے ہاں پناہ لے لی اور صدام کے آلہ کار میں تبدیل ہو گئے۔ جب قرارداد نمبر 598 کو ایران نے قبول کر لیا اور جنگ بندی کی باتیں سامنے آئیں تو ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی نے صدام کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں عراق کی اعلی فوجی کمانڈ بھی موجود تھی، جن میں بریگیڈیئر فاضل البراق التقریتی اور انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل صابر الدوری کا نام خصوصی طور پر لیا جا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں طے پایا کہ منافقین خلق یعنی ایم کے او کی فوجی شاخ کی طرف سے ایران پر زبردست حملہ کیا جائے گا اور عراقی فورسز ان کی بھرپور پشتبانی کریں گی۔ اس میٹنگ میں ایم کے او کے سرغنے مسعود رجوی نے صدام کو وعدہ دیا کہ میری فورسز بہت جلد سرحدوں کو عبور کر کے چند گھنٹوں میں ایران کے ایک بڑے شہر ہمدان پر، جو سرحد سے 2,500 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تعینات ہو جائیں گی۔ صدام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا شاید ایرانی حکومت سے نجات کا یہ بہترین موقع ثابت ہو۔ صدام نے آپریشن کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تمام تر سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ایم کے او کے منافقین اپنی میٹنگ میں اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ایران نے اس لیے جنگ بندی اور اقوام متحدہ کی قرارداد کو قبول کیا ہے کیونکہ فوجی، سیاسی اور داخلی حوالے سے ایران اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ قبول کرنے پر مجبور ہے۔ لہذا اس موقع پر اگر ایم کے او کی طرف سے بھرپور حملہ کیا جائے گا تو کامیابی یقینی ہوگی۔ وہ اس خام خیالی میں یہ تصور کر رہے تھے کہ اسلامی حکومت کو ختم کرنا اب نہایت آسان ہو گیا ہے۔ منافقین خلق کے ان آداب کے حصول کے لیے جنگی آپریشن فروغ جاویداں کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی۔ منافقین خلق کو اس جنگی آپریشن میں سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایرانی مجاہدین نے فوجی آپریشن کے مقابلے کے لیے مرسات فوجی آپریشن ترتیب دیا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان کریں گے۔ تو اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و نافذ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات کے نتائج۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی ایک مختصر سی رپورٹ یہاں پر تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ہندوستان کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور بی جے پی کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے اور آر جے ڈی کی قیادت والے عظیم اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایگزٹ پول میں آر جے ڈی اور کانگریس کے اتحاد ایم جی بی کو بہار میں فتح دکھائی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ تیجسوی یادو واضح اکثریت سے جیت کر بہار میں حکومت بنائیں گے اور ملک کے سب سے کم سن وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز بھی حاصل کر لیں گے، لیکن اب تک کی ووٹوں کی گنتی میں بی جے پی کی قیادت والے اتحاد این ڈی اے کو معمولی سی ہی صحیح برتری حاصل ہے اور وہ کبھی سادہ اکثریت کو عبور کر لیتی ہے تو کبھی سادہ اکثریت کے نیچے آ جاتی ہے۔ الیکشن سے پہلے عام تاثر یہی تھا کہ لوگ اب بہار میں تبدیلی چاہتے ہیں، اور جس طرح سے آر جے ڈی نے اپنی انتخابی مہم میں بہار کی ترقی اور روزگار کے معاملات اٹھائے تھے اس سے یہی لگ رہا تھا کہ بی جے پی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جے ڈی یو کے لیے اس بار الیکشن سخت ثابت ہوگا۔ لیکن بہار کے ووٹوں کے بارے میں یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے کہ بہار کے رائے دہندگان کے موڈ کو لوگ آخری وقت تک نہیں سمجھ پاتے اور وہ اپنے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تک کی ووٹوں کی گنتی کے بعد جو رجحانات سامنے آئے ہیں ان میں این ڈی اے کی پوزیشن بہتر ہے اور توقع سے بہتر اس نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بہار میں این ڈی اے سے الگ ہو کر اکیلے دم پر الیکشن لڑنے والی چراغ پاسوان کی پارٹی کو بہار کے عوام نے سرے سے مسترد کر دیا ہے، لیکن سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ ان کے اس فیصلے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو فائدہ ہوا ہے جو بہار میں جے ڈی یو کے مقابلے میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کانگریس پارٹی نے بھی گزشتہ انتخابات کی ہی طرح اس بار بھی کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی نے بہار میں 70 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، لیکن وہ 20 سیٹوں سے شاید آگے نہ بڑھ سکے۔
جناظرین، اپنے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، اور گنتی ابھی بھی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کے افسران نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ چونکہ کرونا وائرس ہے تو اس کے پیش نظر پولنگ اسٹیشن اور پولنگ بوتھ کی تعداد زیادہ کر دی گئی تھی، اسی لیے گنتی کے راؤنڈ میں بھی اضافہ کیا گیا ہے اور نتائج تاخیر سے اعلان کیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ عام طور پر اسمبلی انتخابات میں دن رہتے ہی نتائج سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اب تک کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ کہ ووٹوں کی گنتی ابھی بھی جاری ہے اور بہت ہی سخت مقابلہ ہے آر جے ڈی کانگریس اور اسی طرح بی جے پی اور جے ڈی یو کے جو دونوں اتحاد ہیں۔ لیکن جو تصویر اب تک سامنے آئی ہے 80% سے زائد ووٹنگ ہو چکی، یعنی گنتی ہو چکی ووٹوں کی، اس کے پیش نظر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ این ڈی اے ایک بار پھر ریاست بہار میں حکومت بنانے جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں دہلی سے ہندوستان کے ممتاز سیاسی رہنما ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب۔ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جی ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب، آپ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس بار این ڈی اے کا صفایا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیوں؟
دیکھیے، این ڈی اے ابھی بھی سرکار نہیں بنا رہا ہے، میں ابھی بھی اسی بات کا حامی ہوں، اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے 243 جو بہار کی اسمبلی سیٹیں ہیں ان میں سے صرف 106 سیٹوں کا اعلان کیا ہے اور 137 سیٹوں کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ 50 لاکھ ووٹ گنے جانا ابھی باقی ہے، اور ایسے میں مہا گٹھ بندھن 114 سیٹوں پر آگے چل رہا ہے، اور بی جے پی کا گٹھ بندھن جو این ڈی اے کہلاتا ہے وہ 122 سیٹ پر آگے ہے۔ 122 exactly ہاف نمبر آف سیٹ ہے۔ ابھی 52 سیٹیں ایسی ہیں جن میں ووٹوں کا جو فرق ہے وہ 1000 ووٹ سے بھی کم ہے، لہذا اگلی جو کاؤنٹنگ ہوگی جو رات میں تقریباً 12 بجے تک چل سکتی ہے اس میں اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔
لیکن صبح 11 بجے سے یا 12 بجے سے اب تک تو جو صورتحال وہ یہی ہے کہ این ڈی اے آگے چل رہا ہے، تو اب ایک آدھ گھنٹے میں کیا پاسا پلٹ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
کیا بالکل بالکل پلٹ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو 7 دیگر لوگ جیتے ہیں جن میں 5 پہلی مرتبہ ایم آئی ایم کے لوگ جیتے ہیں، ایک بہوجن سماج پارٹی اور ایک آزاد جیتے ہیں، وہ بھی ان کا رخ مہا گٹھ بندھن کی جانب ہی ہوگا، اس لیے جو جشن بی جے پی کے خیمے میں منایا جا رہا ہے وہ انتہائی قبل از وقت ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے جو ووٹ شیئر ہے، بی جے پی نے پچھلے چناؤ میں 24% ووٹ لیا تھا جو اس بار گھٹ کے صرف 19% رہ گیا ہے، اور آر جے ڈی جس کے پاس
تسلیم رحمانی صاحب، لوگ یہ کہاں دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کس نے بنائی اور اعتماد عوام نے کس پر کیا۔
حکومت جو ہے وہ این ڈی اے کی نہیں بنے گی، یہ بات آپ سمجھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ حکومت بی جے پی کے پاس جوڑ توڑ کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. اگر ہوئی تو ایک بہت بڑا کھیل ان کو کرنا پڑے گا, اس کے بغیر وہ بنا نہیں سکتے, ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سرکار بنا سکے. آپ دیکھیں گے بہت بڑا فرق آئے گا, اور مہا گٹھ بندھن کو مارجن کے ساتھ تقریباً 130 سیٹ کے ساتھ وہ سرکار بنائیں گے, ہمیں اس بات کا ابھی بھی پورا یقین ہے.
بہت شکریہ, آپ رابطے میں رہیے گا. اس وقت بھارتی جنتا پارٹی کے رہنما ہے جناب عرفان احمد صاحب رابطے میں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جناب عرفان صاحب. تسلیم رحمانی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو جشن منایا ہے وقت سے پہلے ہی منانا شروع کر دیا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت آپ کی اتحاد کی بنے گی؟
حکومت جو ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی جنتا دل یو کا جو ہمارا این ڈی اے گٹھ بندھن ہے اس کوالیشن کی ہی گورنمنٹ بنے گی. یہ ابھی تک کے ٹرینڈ سے ایک دم کلیئر ہو گیا ہے, 124 124 سیٹ پر ہم آ گئے ہیں یا مطلب جیتنے والے ہیں. تو کوئی بھی آدمی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ گٹھ بندھن کی سرکار بنے گی. گٹھ بندھن کی سرکار اگر بنتی تو صبح سے جو ٹرینڈ چل رہا ہے, جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے, جس طریقے سے ریزلٹ جو ہے وہاں سے آ رہے ہیں, تو ریزلٹ جو ہے وہ این ڈی اے کے پکش میں ہے, اور این ڈی اے ہی وہاں پر سرکار بنائے گا. اس لیے بنائے گا کہ لوگوں کو یاد ہے انہوں نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی کی بات پر یقین کیا, نیتیش کمار جی جو 15 سال سے مکھیہ منتری تھے ان پر پوری طریقے سے یقین کیا اور انہوں نے اس پر مہر لگانے کی کوشش
کی ہے. لیکن نیتیش کمار جی کی پارٹی تو ووٹ نہیں لا سکی, یعنی اتنی سیٹیں نہیں لا سکی کہ جتنا ایک وزیر اعلیٰ کو ایک سی ایم کو اپنی ریاست میں لانا چاہیے تھا.
آپ پورے ٹوٹل سیٹ کی بات کریے نا, 124 سیٹ پر ہم یا تو جیت چکے ہیں یا آ گئے. وہ ان کے ہی وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے ان کی ہی لیڈرشپ میں ہم نے چناؤ لڑا. ہر جتنے بھی ہماری پبلک میٹنگ ہوئی اس میں وزیر اعظم کی ہوں یا ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جناب نڈا جی ہوں یا اور جتنے بھی ہماری لیڈرشپ تھی, سب نے ہر میٹنگ میں ایک دم کھلے دل سے یہ بات جو ہے بولی تھی کہ اگر این ڈی اے جیتے گا اس کے جو ہے لیڈر جو ہے نیتیش کمار جی ہوں گے. آج بھی ہمارے سب لیڈروں نے, اور میں ایک پارٹی کا ایک کاریہ کرتا ہونے کے ناطے آپ کے چینل پر جو ہے پھر دوبارہ جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ این ڈی اے کی ہی سرکار بنے گی, اور این ڈی اے کی سرکار میں لیڈرشپ نیتیش کمار جی کی ہی ہوگی. یہ بہت بالکل کلیئر اسپشٹ ہے, یہ میں آپ کو چینل کے تھرو بتانا چاہتا ہوں, جو ویورس ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں. اور ابھی جو میرے بڑے بھائی تسلیم رحمانی صاحب بتا رہے تھے یہ بالکل صحیح ہے کہ رات میں 12 بجے سے پہلے پہلے ریزلٹ آؤٹ ہو جائے گا اور این ڈی اے کی سرکار بنے گی. ایک دو دن میں وہ نیتیش کمار جی ووٹ لے لیں گے, اور وہاں کی جنتا نے یہ بالکل جو ہے ٹرینڈ کلیئر کر دیا ہے, بتا دیا ہے. اور میں یہ بھی آپ کے چینل کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ تیجسوی یادو پورے بہار میں, کیونکہ میں بھی گھوما ہوں, میں بھی وہاں کے الیکشن میں گیا ہوں, وہاں پر صرف تیجسوی یادو کا فوٹو تھا. ان کے مطلب جو آدمی اپنے اتنا ان کو پال کر پوس کر بڑا کیا, انہوں نے اپنی جو ہے والدہ رابڑی دیوی جی اور والد لالو پرساد یادو جی کا بھی فوٹو لگانا گوارا نہیں کرا. باقی تو ان کے گٹھ بندھن کی بات چھوڑی دیجئے, ہاں وہاں پر اگر کسی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو وہ کمیونسٹ پارٹی کو ان کے کندھے پہ بیٹھ کر ہو گیا ہے. ان کو لگ بھگ 20 سیٹ جو ہے مل گئی ہیں.
لیکن عرفان احمد صاحب, ابھی آرجیڈی کے جو رہنما ہے منوج جھا, انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے ووٹنگ کی جس طرح سے گنتی ہو رہی ہے, جس طریقے سے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں, اس سے جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جہاں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں دوبارہ ووٹنگ کرائی جائے وہاں تو نہیں کرائی جا رہی, لیکن جہاں ہمارے امیدوار جیت رہے ہیں وہاں دوبارہ ووٹنگ کرائی جا رہی. یہ سب شکایتیں آ رہی ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
میں سمجھ گیا, میں نے جھا صاحب کی وہ ابھی 5-7 منٹ پہلے انہوں نے بریفنگ دی تھی اپنے کاریالے میں جو پٹنہ میں ہے آر جے ڈی کا. تو یہ تو کیا ہے, جب کوئی آدمی ہارتا ہے, اگر ہارے تو ای وی ایم خراب ہے, کاؤنٹنگ میں گڑبڑ ہو رہی ہے, اور جہاں پر وہ ان کے اتنے سارے چناؤ جیتے ہیں, 70-72 آدمی ان کے لیڈ لی ہوئی ہے آر جے ڈی نے, وہاں پر تو انہوں نے کوئی شکایت. یہ تو جو آدمی
نہیں, اگر وہ دوبارہ کاؤنٹنگ کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیوں نہیں انتظامیہ کرا رہی ہے, اور جہاں ان کے امیدوار جیتے ہیں جیسا کہ ان کا کہنا ہے وہاں دوبارہ گنتی کرائی جا رہی ہے؟
جہاں جہاں پر مطالبہ کیا ہے تو وہاں کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ فل فلیج اس پر رائٹس ہوتے ہیں, وہ جہاں چاہے اس کی جو ریکاؤنٹنگ کرا سکتا, نہیں چاہے تو نہیں کرا سکتا. تو جہاں انہوں نے لکھا ہوگا, جہاں پر انہوں نے بات کی ہوگی, تو کیا ان کے کاریکرتا وہاں پر موجود؟
یہ بڑا الزام ہے عرفان احمد صاحب, انہوں نے کہا ان کا جملہ یہ کہ کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے.
نہیں, وہ کیا کہیں گے, हारने वाला आदमी क्या कहता है आप बताइए ना। मनोज झा जी जो है बड़े समझदार आदमी है, लेकिन उन्होंने बात उतनी समझदारी की नहीं की। ये उनके इस वाली बात से बिल्कुल साबित होता है कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं और वो अपोजिशन का लीडर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहीं पर कोई भी आजकल जो है सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी के पास टेलीफोन है, वो कहीं भी किसी भी चीज की वीडियो बनाकर डाल सकता है, इलेक्शन कमीशन को फैक्स कर सकता है, इलेक्शन कमीशन को मेल कर सकता है, हर ऑप्शन खुले में। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो वो 100% झूठ है। उसमें जो है हारने की तरफ अगर वो चल रहे हैं तो ऐसा वो इल्जाम लगाते हैं, वो कहीं पर जहां हारेंगे तो ईवीएम का इल्जाम लगाएंगे, कहीं पर हारेंगे तो काउंटिंग की बात करेंगे। तो जहां पर अगर उन्हें जरूरत है तो वो लिख सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, काउंटिंग करा ले।
आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। तस्लीम रहमानी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं जो अब तक की मौजूदा सूरत हाल और जिस तरह से आरजेडी ने इल्जाम लगाया? जी इरफान साहब, अगला सवाल भी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। बहुत से मुबसिन का कहना है कि चिराग पासवान ने जो अलग इलेक्शन लड़ा उससे साफ तौर पर बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई, क्या इसको बीजेपी वाले भी तस्लीम करेंगे कहीं ना कहीं?
वो सब जितने भी वो कयास आ रहा ही लगा रहे हैं वो 100% झूठ है। हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के कौमी सदर नड्डा साहब, उन सब ने हर तकरीर में, और जो सबसे पहले जो तकरीर थी जो सासाराम में रैली हुई थी वजीर आजम साहब की, जो एकदम समझिए कि वो उनका गढ़ माना जाता था एलजेपी का, पासवान साहब का, तो उस वहां पर उन्होंने बहुत क्लियर जो है उसके बारे में बोला था कि हमारे गठबंधन में नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में हम सरकार बनाएंगे, उनकी लीडरशिप में बिहार में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे एनडीए में जो है हम पार्टी है, हमारे एनडीए में वीआईपी पार्टी है, हमारे एनडीए में बीजेपी पार्टी है, हमारे एनडीए में जेडीयू पार्टी है, इसके अलावा कोई भी अगर कहीं कोई बात कर रहा तो वो झूठ का पुलंदा है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई भी ताकत नहीं है। झूठ के किसी भी पुलंदे का बार बार हम जाकर कहीं पर जवाब नहीं देंगे। बहुत क्लियर उन्होंने क्लियर मैंडेट में ये बोला था, अपनी रैली में बोला था, सब जगह बोला था कि एनडीए जीतेगा तो नीतीश कुमार जी उसके लीडर होंगे, वो वहां के वजीर आला होंगे।
जी बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ रابطے में है कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब हसन रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हसन रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है?
जी जी बहुत शुक्रिया, आवाज आ रही है। हसन रिजवी साहब, लालटेन की रोशनी कभी बढ़ती है और कभी कम होती है, और पंजे में तो ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले में भी दम कम रह गया, क्या कहेंगे आप?
पंजे में इन जनरल दम कम ही लग रहा है इधर कई जमाने से, और खासतौर पे एक दिक्कत ये आई है कि पंजा दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों इलाकाई पार्टियों को जगह नहीं दे पा रहा है जो इसको हकीकत को समझते हुए दे देना चाहिए था। चाहे वो बिहार में हो या यूपी के इलेक्शन में हो या जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं वहां इनको पहले से उसको ज्यादा जगह देनी चाहिए थी, और जो सीटें कम हुई हैं पंजे की वो इस वजह से हुई है कि 38 सीटें ऐसी रही हैं कि जहां पिछले 20 सालों से कांग्रेस पार्टी कभी जीतती नहीं रही है। तो नंबर ज्यादा लेने के चलते कि 70 सीटों पे चुनाव लड़े उनको वैसी सीटें मिली। दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि अभी अगर ये तय किया जाए कि भाई, दूसरी मामला ये होता है कि जो मुखालिफ पार्टियां हैं यानी बीजेपी की मुखालिफ पार्टियां, तो बीजेपी जितना ज्यादा एटलीस्ट इलेक्शन लड़ने के पहले अपनी गठबंधन की पार्टियों को यानी कि अपने अंदर अपनी कुर्बानी दे करके शामिल कर लेती है, जैसे आपने मुकेश सहनी का मांझी उस तरीके का रोल जो है एज ए बड़े भाई के तौर पे अदा नहीं कर पाई या नहीं कर पाती है, मतलब कि मुकेश सहनी का चले जाना या जीतन राम मांझी की पार्टी का चले जाना और असदुद्दीन ओवैसी AIMM जिनको ये समझ लेना कि भाई वो बीजेपी की दूसरी टीम है उनके साथ कोई रास्ता ना रखना, कम से कम उसके लिए कोशिश ना करना, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो लेकिन अगर आप
देख रहा हूँ
जी जी,
अगर आप इस नजर आवाज आ रही है आपको?
जी जी तस्लीम रहमानी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी फरमाइए।
तो अगर इस नजरिए से अगर आप देखिए कि एक तरफ हिंदुस्तान के सियासत में जहां कास्ट यानी जात और मजहब ये हमेशा डोमिनेंट रोल में रहा है, खासतौर पे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, बिहार और यूपी पर्टिकुलरली इन दो
जी।
और मध्य प्रदेश को भी अगर आप शामिल कर लीजिए, तो इन तीन खास तौर पे जगहों में कास्ट और रिलीजन का, तो एक ऐसी इलाकाई पार्टी ने एक कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दे दी कि जो हमेशा जो है मजहबी एजेंडे को और डिस्टॉर्टेड नेशनलिज्म जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं
जी
उसको सामने रख करके चुनाव था, और एक छोटी सी इलाकाई पार्टी ने उसको इस तरीके से अभी तक पानी पिला रखा है। तो अगर आप नजरिया बदल दीजिए तो कहीं ना कहीं, इसलिए कि नीतीश कुमार के खिलाफ ये वोट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी है, इसलिए कि नीतीश कुमार का ही नाम ही नहीं था पोस्टर पे, तो नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। तो आपको ये देखना होगा कि टक्कर हुई किससे है, ठीक है ना। तो हमारा
हसन रिजवी साहब, जब तस्वीर साफ होगी, तो लोग ये देखेंगे कि इंडिया की सरकार एक बार फिर आ गई।
हाँ, इंडिया की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है दो चार वोट। देखिए, जमहूरियत में तो नंबर कम होता है, हम सब लोग जान रहे हैं
जी।
उसे दीवार से अगर आप बात कीजिए तो अगर दो सीट से ही या 10 वोट से सरकार बन जाती है एनडीए की, तो ये बात तो कबूल करने वाली होगी और कबूल करेगा इंसान। लेकिन जहां तक तजिया करने का मामला है, उस तजिये के तहत ये बात मैंने आपके सामने रखी है।
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, हमारे प्रोग्राम में अपना वक्त आपने दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह हसन रिजवी साहब के भी और डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब के भी, इन्होंने मसरूफियत के बावजूद भी वक्त निकाला, आप सभी तीनों मेहमानों ने, हम शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई। बहरहाल, बहुत ही कांटे का मुकाबला है, बहुत ही टक्कर का मुकाबला है। दोनों ही इत्तेहाद जो कि मेन है, एनडीए और यूपीए, इस बात का दावा कर रहे हैं कि हुकूमत वो बनाएंगे, लेकिन बहरहाल निस्त शब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आने वाली सुबह ये सबको बता देगी कि बिहार की आइंदा हुकूमत किस इत्तेहाद की होगी। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली अब्बास रिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।